الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها او يستهزه بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین محترم آزاد سورۃ النساء کے 20ویں رکوع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی آخری 3 آیتیں ہیں کہ جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ آج اس کی ہم تکمیل کریں گے. یہ سورۃ النساء کا تیسرا طویل ترین حصہ چل رہا ہے کہ جس میں اہل ایمان سے خطاب ہے اور بڑے اہم موضوعات ہیں کہ جو خاص طور پر 20ویں رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. آغاز میں دین اسلام کا جو امتیازی وصف ہے عدل, اس کی اہمیت وہ ہمارے سامنے آئی تھی, اور ساتھ ہی پھر آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے, یعنی ایمان کی, بلکہ آیت نمبر 137 میں, آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان حقیقی کی دعوت ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھی, اور کفر حقیقی کہ جس کو نفاق کہا جاتا ہے اس کی بھی کیفیات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد عمل سے پیچھے ہونا شروع ہو جائے تو پھر نفاق کا خدشہ ہے کہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے, اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اس کفر حقیقی میں نفاق میں پختہ ہو جاتا ہے, اور پھر ایسے منافقین کے لیے پچھلی دفعہ جو آخری آیت ہے آیت نمبر 138 اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے طنزیہ انداز میں منافقین کو بشارت دی ہے دردناک عذاب کی. ابھی جو آیت نمبر 139 ہے کہ جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں, تو اس میں منافقین کی کچھ خصلتوں کا بیان ہے, اور 3 کیفیات ہیں کہ جو ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں. منافقین کا طرز عمل یہ تھا, اور یہ بات بھی دیکھیں ذہن میں مستحضر رہنی چاہیے, پہلے بھی بات ہم نے سمجھی تھی کہ جب بھی قرآن مجید میں ہم نفاق کے تذکرے اس کو سمجھیں, نفاق کے موضوع کو سمجھیں, تو ہمیشہ ہمیں اپنے لیے ایک آئینے کے طور پر ان آیتوں کو رکھنا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو خطرہ ہے نفاق کا وہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو دین کو قبول کر کے اور دین کے تقاضے جب ان کے سامنے آئیں اور خدا نہ خواستہ پھر وہ اس سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں, تو پھر یہ نفاق کا خدشہ ہے کہ جو انہیں زیادہ محسوس کرنا چاہیے. سب سے زیادہ نفاق کا جو خدشہ محسوس کرتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین, وہ اپنے اعتبار سے بہت زیادہ محسوس کیا کرتے تھے. یہی مومن کی پہچان ہے, اور سب سے زیادہ جو بے فکر ہوتا ہے نفاق سے وہ اصل میں ہوتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے اور منافق ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس منافقانہ روش سے اور اس کی ہر خصلت سے محفوظ فرمائے. یہاں پر منافقانہ ایک طرز عمل ابتدا میں پہلی آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو منافقین ہیں, ایک تو ان کا گٹ جوڑ اور ان کا جو اکھٹ ہے وہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی یہ کفار کو دوست بناتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ظاہری جو بھی عزت اور شان و شوکت ہے اس سے متاثر ہو کر یہ ان کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ یہ شان و شوکت دنیاوی لحاظ سے ہمیں بھی حاصل ہو جائے، یہ عزت کچھ ہمیں بھی مل جائے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت کا جو معیار ہے اس کو یہاں واضح فرمایا ہے پہلی آیت میں، اسی طرح سے دوسری آیت میں انہی منافقین کو اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کفار کی محافل اور مجالس میں تمہیں بیٹھنے سے منع کر دیا تھا کہ جس میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا اور مذاق اڑایا جا رہا ہو، جبکہ تم اس سے آگے بڑھ کر ان کو کفار کو منافقین اور جو بھی یہود و نصارہ ہیں اور ہنود ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ان کو اپنا دوست بنا رہے ہو. یہ دوسری آیت میں انشاءاللہ آیت نمبر 140 میں یہ بات موضوع ہمارے سامنے آ جائے گا، اور پھر آیت نمبر 141 میں جو آج کی آخری آیت اس میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ جو منافقانہ طرز عمل ہے کہ نہ یہ کفار میں ہوتے ہیں نہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں، بلکہ جہاں اپنے جان اور مال کا تحفظ پاتے ہیں بس اسی گروہ میں یہ چلے جاتے ہیں، یعنی یہ بے پیندے کے لوٹے جسے کہا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی اعتبار سے ان کی بھی روش منافقانہ وہ یہی ہوتی ہے. تو یہ تین باتیں ہیں کہ جو ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقانہ روش کے طور پر ہمارے سامنے رکھی. فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس آیت کا جو ربط ہے وہ پچھلی آیت سے جوڑا ہے، پچھلی آیتوں سے، یعنی آیت نمبر 138 میں یعنی ایک بشارت دی گئی تھی کہ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، کہ نبی آپ بشارت دے دیجئے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ منافق کون ہوتے ہیں؟ ان کی کچھ خصلتیں، پہلی خصلت یہ ہے کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر. ایبتغون عندهم العزۃ، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جميعا، تو بے شک تمام کی تمام عزت تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے اور بہت ہی قیمتی آیت ہے. 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ باتیں کہ جو ہمارے سامنے رکھی ہیں، کفار کو دوست بنانا اہل ایمان کو چھوڑ کر، یہ وہ موضوع ہے کہ جو قرآن مجید میں وقتاً فوقتاً 8 مقامات پر کم و بیش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے سامنے یہ 1400 سال پہلے یہ بات رکھ دی ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنانا یہ منافقانہ طرز عمل ہے. اور یہاں پر وہی بات ہے کہ جو بیان کی جا رہی ہے کہ یہ منافقین کون ہوتے ہیں جو کافروں میں گھستے ہیں، کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اہل ایمان کو چھوڑ کر. تو یہاں پر بنیادی بات یہ بیان کی گئی کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایبتغون عندهم العزۃ، کہ یہ ان کے پاس کیا عزت کی تلاش میں جاتے ہیں. حالانکہ فإن العزۃ للہ جميعا، کہ تمام کی تمام عزت تو وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی عزت دینے والا بھی ہے اور اللہ ہی ہے کہ جو کہ بے عزت کرنے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، سورہ بقرہ میں الفاظ بھی ہم نے پڑھے کہ اے اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے جس کو چاہے، اور جس کو چاہے تو ذلیل کرنے والا ہے، بے عزت کرنے والا ہے. تو بنیادی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہ جو منافقانہ طرز عمل ہے کہ یہ کفار میں عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں، حالانکہ جو بے عزت لوگ ہیں وہ عزت کیا دیں گے؟ یعنی بہت بنیادی بات ہے کہ جن کے لیے بے عزتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چاہے وہ کفار ہو، اور وہ کفار یا تو ظاہری کافر ہو یا معنوی کافر ہو. ظاہری کافر کون ہیں؟ کہ جو کہ زبان سے ہی انکار کر دیں، اللہ کو نہ ماننے، اللہ کے احکامات کو نہ مانے، رسول کو نہ مانے. اور معنوی کافر وہ ہیں کہ جو آستین کے سانپ ہیں، جن کے تذکرے ہم پڑھ رہے ہیں، منافقانہ طرز عمل کہ اللہ کو مان کر ایک نہ مان کے دے، عمل سے کوسو دور ہو جائیں، تو یہ ہے وہ منافقانہ طرز عمل. وہ کافروں کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہیں حالانکہ وہ خود بے عزت ہیں، وہ عزت کیا دیں گے؟ تو بہرحال عزت کا جو معیار ہے اچھی طرح سے سمجھ لیں، وہ ظاہری شان و شوکت نہیں ہے. عزت کا معیار جو دین اسلام ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ رکھتا ہے جیسے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ جو مکرم ہے وہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ کہ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تقوی گزار ہے. تو یہاں عزت کا ایک معیار وہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ یہ تقوی تقوی کے معنی کیا ہے؟ خدا خوفی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. یہ تقوی جس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، تقوی میں جو زیادہ ہوتا چلا جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی باعزت ہوتا چلا جائے گا. تو دین اسلام تو یہ عزت کا معیار ہے کہ جو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اسی طرح سے میں عرض کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شام کے جو گورنر ہیں ان کو یعنی یہ فرمایا کہ دیکھو تم سب سے زیادہ کمزور تھے، سب سے زیادہ نفری میں کم تھے، لیکن یہ ہے کہ اسلام نے تمہیں نفری میں بھی تمہاری اضافہ کیا اور تمہیں باعزت کیا. اور انہوں نے شام کے گورنر کو یہ نصیحت کی، دیکھو اگر تم عزت کسی اور ذریعے سے حاصل کرنا چاہو گے اسلام کے سوا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بے عزت کر کے جو ہے وہ رکھے گا، یعنی تمہیں بے عزت کر دے گا، تمہیں ذلیل کر دے گا. اور یہ بات ہے کہ جو سورہ منافقون میں آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور ایک خاص پس منظر میں یہ غزوہ بنی مستلق کا واقعہ ہے کہ جس میں اہل ایمان کے ساتھ منافقین بھی جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے، اور وہی پر حضرت یعنی عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، لہذا اس نے یہ جملہ کہا اور یہ قرآن نے نقل کیا سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ جب ہم لوٹیں گے مدینے کی طرف، لیخرجن الارض منہ الاذل، تو ہم لازمن جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو جو ہے وہ باہر نکال دیں گے مدینے سے. یہ کس نے کہا تھا؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے. تو بارہ کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عزت والے ہم ہیں اور ذلیل معاذ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وللہ العزت وللمومنین اور ولرسول وللمومنین، یعنی عزت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل ایمان کے لیے. تو یہاں سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ عزت کا ایک معیار تو وہ تقویٰ ہے جو سورہ حجرات میں اللہ نے کیا، دوسرا عزت کا معیار وہ ہے کہ جو واقعتاً اسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اسلام کو قبول کر کے اور اس کو جو ہے وہ تقویت دیتے ہیں اسلام کو، یعنی اللہ کے احکامات کے سامنے. اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم ہو جو مزاج یار میں آئے. تو بہرحال یہ ہے اسلام کے معنی. تو جو اسلام کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینے والے ہیں، جن کے اندر ڈیپتھ آف ڈیویشن ہے اسلام کے لیے، جتنی جتنی اسلام کے لیے پارٹیسپیشن بڑھتی چلائے گی، ڈیویشن بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کے نزدیک اس شخص کا جو عزت کا معیار ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کے نزدیک با عزت انسان وہ ہے کہ جو اسلام کے لیے کھڑا ہو، اور جو اسلام کے مد مقابل کھڑا ہو، جس طرح سے کفار تھے، منافقین تھے، اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرتے تھے، تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ان کے ہاں پھر عزت کہاں سے ملے گی. اور آج کا جو بھی طرز عمل ہے، جس طرح سے 14 سال پہلے کے منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ کافروں کی گود میں جاتے تھے عزت ڈھونڈنے کے لیے، آج بھی آپ دیکھیں بالکل ظاہر و باہر ہے. آج کے جو بھی یہ دنیا دار ہمارے حکمران ہیں، وہ بھی یہی منافقانہ طرز عمل ہے کہ جو کہ اختیار کیے ہوئے، یعنی عزت ڈھونڈنے کے لیے. میں صرف ایک ہی مثال یہاں پر رکھوں سامنے، آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت کا معیار کیا ہے کہ لوگوں کو عزت ملتی ہے دنیا کی زندگی میں، تو لہذا وہ ایک مثال کافی. اور وہ مثال کون سی ہے؟ 9/11 کے بعد طالبان افغانستان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ عزت وہ عطا فرمائی. آج بھی دنیا وہ عزت کا جو بھی معیار ہے دیکھ رہی نا، سب کے سامنے ہے اس وقت، بالکل کھلی آنکھوں سے ہم مشاہدہ کر سکتے. یعنی 9/11 کے وقت کس طرح سے امریکہ اپنے تکبر کے نشے میں پورے اپنے الائی کے ساتھ اور حلیف ملکوں کے ساتھ، یورپین سارے ممالک پورا مسلح ہو کر، یعنی جدید دور کے جو جدید ذرائع ہیں ہر لحاظ سے، اسلحے کے اعتبار سے، وہ سب کچھ ان کے پاس، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جرنل فون کیا کہ تم عزت چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو، آر یو ود اس اور ناٹ، تم ہمارے ساتھ ہو کہ نہیں ہو، بس یہ بتاؤ. تو اگر یہ ہے کہ ہمارے جرنل نے عزت جو ہے وہ تلاش کی امریکہ کے پاس، اس کے الائی ان کے پاس، آئی ایم ایف کے پاس، ہمارے اکروان بھی یہ کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ عزت کیا ملی 9/11 میں؟ امریکہ کے جو اس وقت کی جو وزیر خارجہ تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جتنی باتیں رکھیں ڈیمانڈ کی مسلمان پاکستان سے، وہ ساری باتیں ہمارے لیے پاکستان میں، کسی ایک نقطے کے حوالے سے بھی کوئی جھجک ہمیں نظر نہیں آئی، کہ بھئی اس میں جو ہے انہوں نے منع کیا ہو کہ نہیں ہم یہ بات نہیں مان سکتے، ساری باتیں مانی. ان تمام باتوں کو ماننے کے باوجود، سجدہ ریز ہو جانے کے باوجود امریکہ کے سامنے، اب آپ دیکھیں کس طرح سے اس نے عزت ہمیں دی. آج آپ دیکھیں کہ عزت آج بھی کتنی مل رہی، اور اس زمانے میں بھی جرنیل کو کیا عزت ملی، کہ کس طرح سے 9/11 کمیشن رپورٹ آپ نیٹ پہ پڑھ لیں، یہ 9/11 کمیشن رپورٹ جو انہوں نے جاری کی، اتنا سجدہ ریز ہو جانے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد ہیں اس کو سپورٹ ملتی ہے پاکستان سے ملتی. یہ 9/11 کمیشن رپورٹ میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہا تھا پاکستان سے اتنی مدد پاکستان نے نہیں کی، حالانکہ سب باتیں مانی، اپنے ہوائی اڈے فراہم کی، کتنی ہزار پروازیں یہاں سے گئی ہیں اور ہمارے بھائیوں کی خون کی ہولی کھیلی گئی. اور پھر یہ ہے کہ سوات میں اور شمالی علاقہ جات میں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ دہشت گرد وہاں پر موجود ہیں. تو یہ تو وہ اچھا. پھر واشنگٹن پوسٹ میں کتا بنا کر امریکہ نے پاکستان کو دکھایا. یہ 9/11 کے بعد کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو ہم بہت جلدی باتیں بھول جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے رسالے میں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں کتا بنا کر پاکستان کو دکھایا، یہ عزت دی. اچھا، جن کا عزت کا معیار وہ اللہ کے لیے تھا، آج آپ دیکھیں کس طرح سے، یعنی وہ ڈٹے ہیں دشمنوں کے خلاف، اور کس طرح سے آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ جو ٹیبل ٹاک کرنے پر آمادہ ہے، کس طرح سے بے عزت ہو کر افغانستان سے جو وہ نکل رہا ہے. لہٰذا یہ ہو وہ عزت کا معیار کہ جو فی زمانہ آج جو ہم نے عزت کے معیارات اپنے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں مادی چیزوں پر، وہ دنیا نے آج جب وہ دیکھ لیے ہیں، وہ طالبان افغانستان کے جن کے پاس نہ دنیاوی لحاظ سے کوئی اسلحے کا کوئی توازن ہی نہیں، کس طرح سے نفری کا کوئی توازن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں یہ وہ عزت کہ جو اللہ طرف سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاش کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہی کی طرف رجوع کی توفیق دے. بہرحال یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے جن کو اللہ نے بے عزت کیا، وہ عزت دینے والے کون ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بے شک تمام کی تمام عزت تو وہ اللہ کے لیے ہے. یہ ہے وہ پہلی بات کہ جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دور آپ کے سامنے رکھ دی ہے اہل ایمان کے سامنے. اب بہرحال یہ ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ ہمیں عزت کہاں سے چاہیے، عزت ملنی کہاں سے ہے. عزت اور ذلت دینے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور عزت کا معیار اللہ کے نزدیک وہ تقویٰ ہے، اور اسلام کے حوالے سے کھڑے ہونا ہے، اسلام کا جو ہے وہ فرما بردار بننا ہے اللہ کے احکامات کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اب دوسری بات آ رہی ہے کہ بھئی دوستیاں بڑھانا تو بہت آگے کی بات ہے، اہل ایمان کو مجھے اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایسے کفار کی محفل میں تم نہ بیٹھو کہ جن میں تم یہ پاؤ کہ اللہ کی آیات اور اس کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کا انکار کیا جا رہا ہے. اللہ کے احکامات کچھ ہیں اور وہ دشمنان اسلام جو ہے وہ ان مجالس میں ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ آوازیں کس رہے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور یقیناً اے مسلمانوں اللہ تم پر اپنی اس کتاب میں قرآن مجید میں یہ حکم نازل کر چکا ہے. اور یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے وہ آیت کون سی نازل ہو چکی ہے؟ وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 ہے. ترتیب مصحف کے اعتبار سے تو سورۃ الانعام بعد میں آئے گی، لیکن ترتیب نزولی کے اعتبار سے مکی سورت ہے سورۃ الانعام، اور سورۃ النساء یہ مدنی سورت ہے. تو سورۃ النساء سے پہلے سورۃ الانعام نازل ہو چکی ہے مسلمانوں پر، اور آیت نمبر 68 میں سورۃ الانعام کی یہی حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے، کہ جو یہاں ہمارے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں سامنے آ رہا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اس کتاب قرآن مجید میں یہ حکم نازل کر چکا ہے پہلے ہی کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفروا بها ویستہزؤوا بها، کہ جب بھی تم کسی ایسے گیدرنگ میں یہ بات سنو کہ جس میں اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو حکم یہ ہے کہ فلا تقعدوا معهم، تو پھر تم اس مجلس کا حصہ نہ بنو، اس مجلس میں نہ بیٹھو. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں. یعنی اگر تو وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا ختم کر دیں، مذاق اڑانا چھوڑ دیں، تو پھر تم دعوت کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے دوبارہ سے اس محفل میں جا سکتے ہو، ورنہ یہ ہے کہ تمہیں اس محفل کا حصہ نہیں بننا کہ جہاں پر اللہ کے احکامات کا انکار یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اور فرمایا جا رہا ہے کہ انکم اذن مثلہم، ورنہ تم انہی جیسے ہو جاؤ گے، ان کی مثل ہو جاؤ گے. یعنی کسی ایسی محفل کا حصہ بننا اور اس میں بیٹھنا کہ جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اور اس کا انکار کیا جا رہا ہو، تو یہ اسی محفل والوں کے رنگ میں رنگ جانے والی بات ہے، اسی سے منع ہے کہ جو کہ کیا جا رہا. اور میں یہاں پہ بھی صرف ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں اس وقت جو شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، اللہ معاف کرے، یعنی کس طرح سے اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے. کسی شادی بیاہ کی محفل میں ہم گئے، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بھئی یعنی لائٹ میوزک چل رہی ہے اور ماتھے پہ کوئی بل نہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، لائٹ میوزک پیچھے چل رہی. اسی طرح سے جو ہے وہ ڈھول دھماکے بھی بعض دفعہ ہو رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ گٹار بجانے والے بھانڈ مراسیوں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اور وہ ہلکی آواز میں گانے بھی چل رہے ہیں، میوزک بھی چل رہے اور آرام سے بیٹھے ہوئے اس محفل میں، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ولیمے میں یا کسی اور تقریب میں. اسی طرح سے مکس گیدرنگ ہے، یعنی کوئی سیگریگیشن نہیں، محرم نہ محرم سبھی ایک پنڈال میں موجود ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے، کوئی ماتھے پہ بل نہیں، اور یہ ہے کہ اس تقریب کا حصہ بنے ہوئے، اور کوئی غیرت نام کی شے جو ہے وہ اندر نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ہے. اسی طرح سے مہندی مائیوں میں، اس کے علاوہ ڈانڈیے چل رہے ہیں، ہماری بچیاں جو ہے وہ ناچ رہی ہیں نہ محرموں کے سامنے، یہ ہمارے گھرانوں میں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. اسی طرح سے جو ہے وہ گھروں پر فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، اپنے گھر کو جو ہے وہ فحاشی کا اڈا بنایا ہوا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ پھر ایسی محفل کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے اس ایسی محفل کا. اگر غیرت ایمانی ہے تو تمہیں اس کو جو ہے وہ اپنی زبان سے کہنا چاہیے کہ یہ برائی ہے، میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا. جو بھی صاحب خانہ ہے جنہوں نے انوائٹ کیا ہے، ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ آپ بند کریں ورنہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اور بغیرت ایمانی کا تقاضا اگر وہ بات نہ مانے تو پھر وہاں سے اڑ جایا جائے. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ حکم دے رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اسی پر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شادی بیاہ کے ضمن میں ایک اصلاحی تحریک کا آغاز فرمایا اور اپنے گھر سے اس کار خیر کا آغاز فرمایا. 1981 کی میں آپ کو بات بتاؤں، بچی کا نکاح تھا ڈاکٹر صاحب کی، اور بالکل سادگی کے ساتھ بزد میں نکاح ہوا، کوئی نہ پہلے مہندی، نہ مائیوں، نہ فائر ورکس، نہ گھروں کو سجانا برقی کمکموں سے، اور کئی کئی دن تک وہ جل رہے ہوتے ہیں اور سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوا. سادگی کے ساتھ نکاح ہوا مسجد میں اور چھوارے تقسیم کیے گئے اور وہیں سے رخصتی کا عمل جب ہو گیا. اور اس عمل کو دیکھ کر اگلے دن ایک بہت ہی مشہور صحافی ہیں وہاں کے، انہوں نے اپنے آرٹیکل کو اس زینت بخشی، اس واقعے کو، وہ بھی اس میں موجود تھے. انہوں نے آرٹیکل کی جو ہیڈنگ لگائی اس میں یہ ہیڈنگ تھی کہ ایک ٹن واس کے مقابلے میں ایک اونس عمل زیادہ وزنی ہوا کرتا. بات سمجھ میں آئی آپ؟ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی اس بچی کی نکاح کی شادی اٹینڈ کی اور جو بھی منظر دیکھا، اپنے آرٹیکل میں انہوں نے ہیڈنگ یہ لگائی کہ ایک ٹن واس کے مقابلے میں ایک اونس عمل زیادہ وزنی ہوتا. ایک پاکستان ٹائمز اس نے جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھا اس میں، آن این آسٹیور میرج کی ہیڈنگ لگائی، یعنی ایک ایسی شادی کی جو بڑی سادگی کے ساتھ ہوئی، اس میں کوئی کچھ نہیں ہوا دھوم دھڑکا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے کہ جو کہ آج اسی آیت کے پس منظر میں پوری وہ تحریک شروع کی، آج تک الحمدللہ وہ جاری، کہ نہ ہم ایسے خرافات اپنی شادیوں میں کریں گے اور نہ کسی ایسی شادی میں جو وہ شریک ہوں گے کہ جہاں پر یہ خرافات ہو رہی ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹے جا رہے ہو. لیکن آج کیا کیجئے، سب جو وہ شامل ہوتے اور اچھے بھلے دیندار لوگ بھی ایسی محفل کا حصہ بنے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھئی رحمی رشتے منقطع ہو جائے. ارے بھائی رحمی رشتے، یہ مطلب جو عزت کا معیار ہے وہ رحمی رشتوں کی بنیاد پر ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رحمی رشتوں کو توڑنے کی ممانعت ہے دین اسلام میں، لیکن یہ ہے کہ کیا دین اسلام کی کوسٹ پر ہم یہ کام کر رہے ہوں گے؟ میں صرف ایک مثال دوں، اگر تو یہی بات ہے بنیادی کہ بھائی رحمی رشتے منقطع ہو جائیں گے اور برادری سے ہم کٹ جائیں گے اگر یہاں سے ہم اٹھ کے چلے گئے ایسی خرافات سے، تو مجھے یہ بتائیے صرف اتنا میں ذرا جھنجھوڑنے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں کہ اسی محفل میں رشتہ داروں کی محفل میں کہ جہاں اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں مکس گیدرنگ ہو گانے بجانے کی محفل چل رہی ہو اگر اس محفل میں کوئی دعوت دینے والے کا کوئی فرد آپ کے ماں باپ کو گالی دے دے تو کیا پھر بھی وہاں پر بیٹھے رہیں گے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ماں باپ دین اسلام سے بڑھ کر اوپر ہو گئے؟ کیا اب جو ہے وہ رحمی رشتے ان کا خیال نہیں رہتا؟ فوراً وہاں جو ہے وہ دس سنا کر اس کو اور وہاں سے جو ہے وہ اٹھ کر چلے جائیں گے غصے سے. لیکن دین کے حکمات ٹوٹتے رہے تو وہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس جھوٹے عذر ہوتے ہیں کہ رحمی رشتے منقطع ہو جائیں گے, فلاں ناراض ہو جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ بھائی اللہ اور اس کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی چاہے جتنے بھی کوئی ناراض ہوتے رہیں, یہ وقتی طور پر ناراضگی ہوتی ہے, باقی سب جو ہے وہ مل جاتے ہیں بعد. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بانی, وہ روتے تھے ایسی شادیوں میں جا کر اور وہ صاحب خانہ سے کہتے تھے کہ آج تم نے تمام لوگوں کو خوش کیا, ایون اپنے چپراسی کو بھی تم نے خوش کیا, لیکن آج اگر تم نے ناراض کیا تو کس کو کیا؟ اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج تو ہمارے دھندے یہ ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره, تو تم ہرگز اس محفل کا اس مجلس کا حصہ نہ بنو کہ جہاں پر تم اللہ کے احکامات ٹوٹتے پاؤ, اس کا مذاق اڑاتے دیکھتے پاؤ. ہرگز اس محفل کا حصہ نہ بنو. یہ غیرت ایمانی کے منافی ہے. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر تم نہیں انی منکر کا فریضہ وہاں پر انجام دو. وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئے مسلم کی روایت کہ تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے. اگر اتنی قوت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے برا کہے, اور اتنی بھی جرات نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو برا جانے. فذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ماتھے پر کوئی بل نہیں, یعنی اطمینان سے وہاں پر بیٹھے ہیں صرف کھانے کے انتظار میں, گانے بھی سن رہے ہیں, بے حیائی بھی ہو رہی ہے, مکس گیدرنگ بھی ہو رہی ہے, نامحرم ہمارے آمنے سامنے سے جا رہے ہیں اور ہمارے ماتھے پر بل نہ پڑے, اور ہم خود اپنی محافل میں یہ کام کرنے والے ہوں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ سوچنے کی ضرورت ہے, اور پھر بھی لیبل ہے کہ جو کہ مسلمان کا لگا ہوا ہے. فرما ان اللہ جان المنافقین والکافرین فی جہنم جمیا غزت تو دینی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقین کو اور کفار کو جہنم میں سب کے سب کو ساتھ میں بالکل. یعنی یہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کفار کے ساتھ ان کا انجام ہے کہ جو کہ ہونے چلا, اور یہ منافقین کی روش ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہی. اب آپ میں اور آپ خود اپنے آپ کو یعنی تجزیہ کریں کہ میں کدھر کھڑا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقانہ طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے وہی منافقانہ طرز عمل, اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کدھر یعنی ہوتے کہاں ہیں منافقین, کس گروہ میں ہوتے ہیں. الذین یتربصون بکم, اور اے مسلمانوں یہ تو وہ منافقین ہیں کہ جو تمہارے انتظار میں ہیں, تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, پس اے مسلمانوں اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہیں مل جائے, تمہارے لیے فتح لکھ دی جائے کافروں کے مقابلے میں, قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ, تو اب یہ منافقین دوڑے دوڑے تمہارے پاس آتے ہیں کہ بھئی کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں, ہم بھی کلمہ گو مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ ہے کہ جو کہ ملنا چاہیے. تو یہ تو ایک طرز عمل اس وقت تھا ان کا ہوتا تھا کہ جب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتح دے دے. لیکن اس کے برعکس وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کے لیے فتح کا کوئی حصہ نصیب میں ان کے ہو جائے, فتح ان کو نصیب ہو جائے, قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, تو اب یہ دوڑے دوڑے جو ہے وہ کفار کے پاس جاتے ہیں منافقین, اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہم نے تمہیں گھیر نہ لیا تھا, کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے, وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور کیا ہم نے اہل ایمان سے تمہیں روک نہ رکھا تھا, تمہیں بچایا نہ تھا. یعنی یہ تو ہماری سازشیں تھیں, ہم ساری ایکٹیویٹی مسلمانوں کی ان کی جو بھی سرگرمیاں وہ تمہیں بتا رہے تھے, سارے راز ان کے تم پر فاش کر رہے تھے, یہ تو ہماری وہ چالیں تھیں کہ جو کہ تم آج بچے ہوئے نظر آ رہے ہو مسلمانوں سے, ورنہ تو مسلمانوں نے تمہیں گھیر لیا تھا, تمہیں ختم کرنے کے در پہ تھے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, پس اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. یعنی یہاں پر تو تم اپنی چالیں چل لو, اللہ تعالی نے یہاں تو ڈھیل دی ہے, اور یہ بھی ایک امتحان ہے کہ آیا دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم کہاں جاتے ہو, تمہارا کردار جو ہے وہ کیا ہے, اور یہی وہ منافقانہ کردار اس کے لیے مثال ہے آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ نہیں. یعنی اسمبلی کے لوٹے, یہ لوٹے کی مثال کہاں سے آئی؟ اسمبلی کا لوٹا کون ہے کہ جو بس جہاں اپنا فائدہ دیکھے اس گروہ میں شامل ہو جائے اس جماعت میں. اسی طرح سے بے پیمے کا لوٹا, یعنی لوٹے کے پینا جو ہے وہ نکال دیا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی ادھر لڑکتا ہے کبھی ادھر لڑکتا ہے. یہی کیفیت ہے کہ جو کہ منافق کی ہوتی ہے, کبھی کفار میں کبھی اہل ایمان میں, جہاں فائدہ نظر آئے. اسی طرح سے وہ کہا جاتا ہے نا کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو یہی کیفیت منافق کی ہوتی, نہ عزت کافروں میں ملتی ہے نہ اہل ایمان میں ملتی. آج مثال بالکل ہمارے سامنے واضح ہے. یعنی جس نے امریکہ کا ساتھ دیا 9/11 کے موقع پر, آج آپ دیکھیں اس کو عزت ملی. وہ عزت کے تلاش میں گیا تھا نا وہ جرنیل, لیکن کس طرح سے, نہ وہ ادھر کرا نہ ادھر کرا, کس طرح سے کونے میں کہیں پڑا ہوا. اور جس نے بھی غداری کی اسلام کے خلاف, کوئی لندن میں پڑا ہے کوئی فلاں پڑا ہوا, آپ دیکھ لیں یہ نقشہ بالکل سامنے. اور جس نے اللہ کے لیے جو ہے وہ اسلام کے لیے اپنی ڈیوشن کی ہے اور اپنا سب کچھ لگایا, اس کے لیے آپ دیکھیں آج عزت کی کہاں پہنچی ہوئی. سب گھٹنے ٹیک کر ان سے جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کرنے پر تیار ہیں, ان کی باتیں مان رہے ہیں اور بے عزت ہو کے وہاں سے امریکہ نکل رہا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ کیفیت کہ جو اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں, کہ دنیا میں بھی اللہ یہ نقشہ دکھاتا ہے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اور اصل فیصلہ تو پھر ہونا ہے قیامت کے دن. اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن, تم کہاں کھڑے تھے. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور اللہ نہیں بنائے گا کافروں کے لیے اہل ایمان پر کوئی راہ, کوئی غلبہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ تو دو چار کی طرح واضح ہے, ڈنگی کی چوٹ پر اللہ کے یہ فیصلے ہیں, اللہ کے احکام ہیں اور ہمارے سامنے فیصلہ میرے اور آپ کے پاس ہے. ہم اپنے گرمانوں میں جھانکیں, اپنے کردار کا جائزہ لیں. حکمرانوں کو چھوڑ دیں, یعنی حکمرانوں کا بھی جو وتیرہ ہے نا وہ بھی ہماری عکاسی ہے. اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اعمالکم اعمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر تمہارے حکمران مسلط ہوں گے. لہذا آج بڑے باعزت لوگ جو پارلیمنٹ میں ہم ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں کس طرح سے رسوا کر رہے ہیں مسلمانوں کو, کس طرح سے وہ عزت والے ہیں کہ جو کہ آج جو حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, نظر آ رہے کہ نہیں, پورے دنیا میں بے عزت کر رہے ہیں مسلمان. یہ ہیں وہ باعزت لوگ. لہٰذا یہ ہے کہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً جس سطح پر میں اور آپ ہیں اس سطح پر ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ آیا میں عزت کہاں ڈھونڈ رہا ہوں, میں کن معیارات پر باعزت بننا جا رہا ہوں, اور کیا میرے رنگ ڈھنگ ہیں میرے گھر میں, میرے بیوی بچوں کے, میرے اپنے. اور یہ ہے کہ میں خاندان والوں کی بات کو اوپر رکھتا ہوں یا اللہ اس کے رسول کی بات کو اوپر رکھتا ہوں. یہ ہے وہ لٹمس ٹیسٹ کہ جو کہ ہمیں واقعتاً اپنا کرتے رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی واقعتاً مجھے اور آپ کو نفاق کی ہر قسم سے اور اس کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے, اور اہل ایمان کا جو ایمان والا وہ کردار ہے اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہم سب کو جب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.